أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو نوجوان دوستو عزیز طلبا و طالبات پیارے بچوں سورہ شورا کا مطالعہ جاری ہے. کل فریضہ اقامت دین پر مفصل گفتگو ہوئی کہ دنیا میں رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کو مکمل طور پر دنیا میں نافذ کریں، جاری کریں، ساری کریں، اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں، اور انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر بھی یہی فرض قرار دیا گیا. اس لیے کہ جب تک یہ کام دنیا میں آگے نہیں بڑھے گا، صرف دعوت صرف تبلیغ کے لیے انبیاء نہیں بھیجے جاتے تھے. دعوت اور تبلیغ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا جائے، لیکن جیسے جیسے ایک سماج بنتا جائے گا، ایک مسلم امت بنتی جائے گی، قرآن یا جو بھی کلام جس رسول کے ذریعے سے آئے اس کلام کے مطابق دنیا کا نظام بنانا یہ انبیاء کا کام تھا. اور ایک انچ بھی نہ اس سے وہ کم کرتے تھے نہ اس سے زیادہ کرتے تھے. دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عین اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی کے ہر نظام کو اثر نو بدل ڈالا جائے. یہ کام اللہ کے رسول نے کیا. اس کے بعد امت کے ذمہ بھی یہی کام دیا گیا، اور کوئی امت اگر یہ کام نہیں کرتی تو گویا کہ وہ اپنی بنیاد کھو دیتی ہے. وہ بے بنیاد امت ہے، وہ ہوا میں اڑنے والی امت ہے، اور ہر پتنگا اور ہوا کا ہر جھونگا اسے جدھر چاہے ادھر لے جا سکتا ہے. بے بنیاد امت ہو جائے گی اگر ہم اس کام کو بھول جائیں. قرآن نے یہود سے کہا کہ تمہارا بھی یہ کام تھا کہ تورات ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے اس تورات کے مطابق دنیا کا نظام بناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے نظام چلایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تورات کے مطابق انہیں بادشاہت بھی، حکومت بھی، فوجداری بھی، اور معیشت کا نظام بھی، ہر نظام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے تورات کے مطابق کیا. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ امت جو ہے اپنے فریضے سے غافل ہو گئی، وہ بھول گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا قرآن میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، تم بے بنیاد ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم بیس لیس امت ہو. کیوں؟ لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ، جب تک کہ تم اقامت تورات نہ کرو. ہم سے کہا گیا اقامت دین، ان سے کہا گیا اقامت تورات. جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو، تورات کے احکام کو دنیا میں نافذ نہ کرو، تب تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم بے بنیاد امت ہو، تمہاری جو ہے کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس لوگ تم ہو جاؤ گے. اگر اسی آیت کو ہم اپنے پس منظر میں ڈھال کر دیکھیں تو قل یا اہل الکتابی کے بجائے قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن کہا جائے گا، کہ جب تک تم قرآن کو نافذ نہ کرو دنیا میں، قرآن کی بنیاد پر دنیا کے نظام کو نہ بناؤ، تم بیس لیس ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی. یہ واضح طور پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ امتوں کا بھی یہی فریضہ ہے کہ دنیا میں دین کو قائم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے سے دنیا میں انسانوں کا فائدہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دین کے مطابق اگر ہم اسلام کے مطابق پورے ملک کا نظام بناتے ہیں تو اس سے خود ہمارا فائدہ ہے، خود انسانوں کا فائدہ ہے. یہ قرآن مجید میں بات آئی ہے، ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. قرآن نے کہا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے، ان کو جنت میں داخل کرتے، نعمت بھری جنتوں میں. اس کے علاوہ اگر وہ تورات کو دنیا میں قائم کرتے تو قرآن نے کہا کہ وما انزل الیہم من ربہم لاکل من فوقہم، آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو روزی برساتا اور زمین کے نیچے سے بھی وہ روزی بٹورتے. دنیا میں خوشحالی آتی، فراغ البالی آتی، ہر قسم کی نحوستوں اور بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھتا اور دنیا میں رزق کی فراوانی کر دیتا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ دین کو قائم کرنے کے نتیجے میں انسانوں کا فائدہ ہے. یہ جو ہمارے تصور سامنے پیش کیا جاتا ہے، ابھی نائجیریا کا بھی جو مسئلہ ہے جہاں بیوٹی کانٹیسٹ ہوا اور بیوٹی کانٹیسٹ ہونے والا تھا، اس کے نتیجے میں بہت لمبا چوڑا ہنگامہ ہوا، آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ پہلے سے نائجیریا میں بیوٹی کانٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے، مغرب کے بعض لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نائجیریا کا دو حصہ ہے، جو لوگ نائجیریا گئے ہوئے ہوں گے وہ تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، ناردرن نائجیریا، سدرن نائجیریا، شمالی نائجیریا اور جنوبی نائجیریا ہے. نائجیریا کا جو شمالی حصہ ہے وہاں مسلمان بستے ہیں اور مسلمانوں کا قانون لاگو ہے اور شریعت کا قانون لاگو ہے. وہاں زانی پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، یہ قانون وہاں ناردرن نائجیریا کے اندر لاگو ہے. اور سدرن نائجیریا میں وہاں عیسائیوں کی زیادہ تعداد ہے اور عیسائی وہاں بستے ہیں. پہلے سے مغربی لوگوں کو یہ بات کھلتی رہی ہے کہ ایک مکسڈ سوسائٹی میں، سعودی عربیہ میں اگر حج جاری ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک پلورلسٹک سوسائٹی جہاں عیسائی بھی رہتے ہوں مسلمان بھی رہتے ہوں، وہاں مسلمانوں کو کیوں اجازت دی جائے ان کے قرآن پر عمل کرنے کی؟ یہ پہلے سے نکتہ چینی وہ لوگ مغربی مصنفین اور مغربی آثرس کرتے رہے. اور جب بیوٹی کانٹیسٹ کا انعقاد ہوا تبھی سے مسلمانوں کے اندر بے چینی، ہلچل. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تحریکات اسلامی کا کہ تحریکات اسلامی نے ہر جگہ یہ ہنگامہ برپا کر دیا، ہلچل پیدا کر دیا لوگوں کے دلوں کے اندر. تو نائجیریا میں اس کی مخالفت ہوئی کہ صاحب یہاں بیوٹی کانٹیسٹ نہیں ہونی چاہیے وہاں کے مسلمانوں نے. اور مغربی لوگوں نے کہا کہ بیوٹی کانٹیسٹ کے لیے تو جگہ اچھی ہے نائجیریا، لیکن وہاں چونکہ حدود جاری ہوتے ہیں، وہاں غیر انسانی حدود، ان کا یہ کہنا ہے کہ نان ہیومینیٹیرین پنشمنٹ، یہ جو پنشمنٹ اسلام نے بتائے ہیں یہ غیر انسانی، لہذا نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے سے جھگڑا دونوں کے درمیان چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک کمبخت نے لکھ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کہ صاحب بیوٹی کانٹیسٹ نائجیریا میں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں حسین ترین نازنینیاں آ رہی ہیں، بہترین خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں، اور اگر محمد ہوتے اس زمانے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ بھی ان لڑکے میں سے کسی ایک کو پسند کر لیتے. بس ہنگامہ ہوا، بلاسٹ ہوا کہ بس اس ایک مصنف نے، ایک جرنلسٹ نے جب لکھا اللہ کے پیارے رسول کی شان میں گستاخی، تو زبردست ہنگامہ ہوا، بہت زبردست ہنگامہ ہوا. پریس میں اس کی ساری تفصیلات نہیں آ رہی ہیں، چرچز جلا دیے گئے، بہت سے لاش انسانوں کو جلا دیا گیا، فسادات ہو گئے، سب کچھ ہوا، ہنگامہ ہوا. یہ اصل میں ہر جگہ دین قائم ہو جائے، تورات قائم، قرآن نے کہا تورات قائم کرنا، اس کے بعد دین کو، اسلام کو قائم کرنا اور قرآن مجید کو قائم کرنا، اس کے قائم کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ ان کی آزادیاں سلب ہو جائیں گی، ان کا ننگا ناچ ختم ہو جائے گا، ان کی رشوتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی ظلم کی کارستانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان کو انسانوں پر جو کنٹرول کیے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں، ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، یہ ڈر موجود ہے ان کو. اسی لیے اسلام کے قوانین کو وحشی قوانین قرار دیتے ہیں، ورنہ اسلامی قوانین جہاں نافذ ہیں وہاں جرائم کم ہیں. سعودی عربیہ لے لیجیے، دیگر ممالک لے لیجیے، جہاں اسلامی قانون نافذ ہیں وہاں جرائم لازماً کم ہوتے ہیں. تو یہ قرآن نے بتایا کہ اگر تم یہ نافذ کرو قرآن مجید کو، تو اس میں تمہارا بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، اس کے اندر رزق میں بھی خیر و برکت ہے، امن اور شانتی کی زندگی ہوگی، جرائم کی کمی ہوگی، یہ سارے فوائد اس کے اندر موجود ہیں. اب آخر میں اس پر ایک اور زاویے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کا مقصد تھا، ہماری زندگی کا بھی مقصد ہے کہ ہم اس دین کو قائم کریں دنیا کے اندر، اس دین کے مطابق دنیا کا نظام بنائیں. اس کے لیے ہمارا دل جو ہے بے چین ہو جائے، مچل جائے، اس کے لیے ہم اپنی زندگی کی ساری پونجی لگا دیں، تب بھی یہ سستا سودا ہے اس کام کے لیے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو تم کہتے ہو یہ دنیاوی کام ہے، یہ حکومت کی باتیں ہیں، یہ سب غیر دینی چیزیں ہیں، دین میں تو بس نماز روزے کی بات ہے، زکات اور حج کی بات ہے، ذکر و اذکار کریں، انفاق کریں، الا اللہ صلی اللہ کریں، توبہ اور استغفار کریں، بس یہی کافی ہے. یہ تم لوگوں نے کہاں سے یہ ساری چیزیں نکال ڈالی ہیں؟ پہلا اعتراض، یہ اقامت دین کا جو فریضہ ہے، دین کو قائم کرنا ہم سب کا فرض ہے، اس کے خلاف جو فلسفے ہیں، اس کے خلاف جو لوگ بات بناتے ہیں، اس کا میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو گریز کا فلسفہ، فرار کا راستہ لوگ یہ اختیار کرتے ہیں کہ صاحب یہ سب چیزیں جو لوگ کہتے ہیں، امین صاحب کہتے ہیں، یہ سب ان کی اپنے ذہن کی اپج ہے، اپنی من مانی بات ہے. نماز روزہ کا اہتمام کر لیں، کچھ ضرورت کا اہتمام کر لیں، اللہ نے پیسے زیادہ دیا ہو تو کچھ انفاق کر لیں، رمضان میں خیر خیرات کر لیں، کافی ہے. یہ کہاں سے کہ صاحب دین کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے وہ زانیوں پر کوڑے برسائے جائیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، میراث کی تقسیم ہو، عدل کا انتظام ہو، باطل مال نہ کھایا جائے، رشوت کا خاتمہ ہو، سود کا خاتمہ ہو، یہ سب تو اس زمانے میں ہونے کی باتیں تھیں، اب کہاں سے ہوں گی؟ لوگوں کے اعتراضات ہیں. ایک ایک اعتراض پر ہم نگاہ ڈالیں گے. پہلا اعتراض ہے کہ صاحب نماز روزہ زکات حج کافی ہے اور کچھ دین کے کام ہم کر لیں, یہ ساری چیزیں گویا کہ دین سے باہر کی چیزیں ہیں. لوگوں کا یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ دین سے باہر کی چیزیں ہیں تو قرآن میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے جو نازل کی اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ کیا یہ بھرتی کے مضامین ہیں؟ قرآن چھوٹا ہوتا تھا والیوم میں, اس لیے اللہ تعالی نے بھرتی کرنے کے لیے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے مضامین, زانیوں کو کوڑے برسانے کے مضامین, سود کے خلاف مضامین, جوا کے خلاف مضامین, شراب کے خلاف مضامین, اللہ تعالی نے یہ سارے جو مضامین ڈالیں گے کس لیے؟ کیا بھرتی کے لیے, والیوم کو بڑھانے کے لیے؟ جس طرح ایک مصنف ایک آتھر اپنے ناول کو موٹا کرنے کے لیے بعض ادھر کے ادھر کے مسالے لگاتا ہے, بعض مناظر پیش کرتا ہے, کیا نعوذ باللہ اس طرح کا معاملہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا. قرآن کی ایک آیت بھی اضافی نہیں اور ایک آیت بھی بھرتی کے لیے نہیں ہے, تمام کے تمام ہم پر عمل کرنے کے لیے لازم ہیں, واجب ہیں. نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ کہ دو حکم ہمارے سامنے آتے ہیں, نماز پڑھو اقیم الصلاۃ فاقطعوا ایدیہم, اور دوسرا حکم آتا کہ ان کے ہاتھ کاٹو. دونوں, ایک آدمی ایک مالک کا غلام ہو, ہمارے سامنے ایک آدمی غلام ہو ہماری ٹینری میں ہماری منڈی میں, ہم اسے دو حکم دیتے ہیں, جا کر جو ہے ڈرم کے اندر جو لیدر تیار ہو رہا ہے اس کی کوالٹی کو دیکھا جائے, اور تھوڑا سا باہر جا کر ایکسائز ڈیوٹی کے آفس میں جا کر وہاں سے ایکسائز ڈیوٹی کے جو ڈیٹیلس ہیں وہ لے آئے جائے. دو حکم دیں اگر ہم اپنے نوکر کو تو ہمارے نوکر پر دونوں حکم لازم ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یجمان میں تو ٹینری کے اندر ڈرم کے اندر کا کام دیکھتا ہوں, یہ تو یجمان کا حکم ہے, لیکن باہر جا کر ویلور کے دفتر میں وہاں سے ایکسائز ڈیوٹی کے سارے ڈیٹیلس لانا, مدراس سے لے آنا, یا اور کوئی اس طرح کے کام ہو تو یہ میں نہیں کروں گا. اگر کہے کوئی نوکر ہم کیا کہیں گے؟ فوراً گیٹ باس دے کر نکالیں گے اسے. قرآن نے جب دو حکم دیا, نماز پڑھو چور کے ہاتھ کاٹو, تو ہم کو کیا اختیار ہے کہ صاحب ایک حکم کو ہم پکڑیں گے, نماز کا پڑھنے کو تو دین مانیں گے, چور کے ہاتھ کاٹنے کو ہم دین نہیں مانیں گے؟ کس نے ہم کو اختیار دیا؟ یہ غلام ہے تو ایک غلام کے لیے یہی ذبح ہے کہ مالک کے سارے احکام بر سر چشم قبول کرے اور سر اطاعت خم کرے, اور ہر حکم دونوں اس کے ساتھ برابر ہے. اسے اختیار نہیں دیا گیا کہ کون سا امپارٹینٹ ہے کون سا ان امپارٹینٹ ہے. یجمان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یجمان یہ کام امپارٹینٹ ہے یہ کام ان امپارٹینٹ ہے. جو دو احکام یجمان کی طرف سے مالک کی طرف سے آئے دونوں احکام ہم پر لازم ہے, کمپلسری ہے, واجب ہے, کہ زانی کو کوڑے برسانا, سود کا خاتمہ کرنا, نماز کا قائم کرنا, زکات کا دینا, دونوں ایک ساتھ برابر کے احکام ہیں. تو یہ بے بنیاد دلائل ہیں جو ہمارے سامنے لوگ کہتے ہیں. مسجد کے کینٹ اگر کہیں ڈھل جائے, گرا دی جائے تو ہم خون بہانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کرنا چاہیے, مجھے اس سے اتفاق ہے. لیکن اسلام کے کتنے احکام ڈھہ گئے, اسلام کے کتنے احکام ملیمیٹ ہو گئے, اسلام کے کتنے احکام کو جو ہے اٹھا کر دفن کر دیا گیا, لیکن ہمارے پاس بہانے کے لیے خون تو دور کی بات, آنسو کے دو خطرے بھی نہیں بہانے کے لیے. یہ ہماری گویا کہ ستمدری بھی ہے, یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم نے دین کے ٹکڑے کر دیے, حصے بکھرے کر دیے, اس کو دین مانا, اس کو دنیا مانا, اس کو اسلام مانا اور اسے دنیا داری ہم نے سمجھ لیا. یہ ہماری غلطی. حتیٰ تقیم التورات, جب تک تم تورات قائم نہ کرو, حتیٰ تقیم القرآن, جب تک تم قرآن نافذ نہ کرو, ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ پہلا اعتراض ہے کہ صاحب نماز روزے تک کو دین تسلیم کرنا یہ غلط خیالی ہے ہماری. نمبر دو, بات تو ٹھیک ہے امین صاحب جو کہتے ہیں کہ صاحب وہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے اور سود کا نظام ختم کر دینا چاہیے اور رشوت کا نظام ختم کر دینا چاہیے اور ٹی وی کا جو گندا نظام ہے اسے ختم کر کے ایک اسلامک سسٹم لے آنا چاہیے, سب بات صحیح ہے, لیکن یہ سب کام امین صاحب کی جو باتیں ہیں وہ اس وقت پوری ہوں گے جب ایک اسلامی حکومت ہو. چونکہ اب ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد نہیں ہے, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. یہ دوسرا اعتراض لوگ کرتے ہیں. اس کا میں ایک اور آسان جواب دیتا ہوں. یہ سب کام کرنے کے لیے اسلامی حکومت چاہیے تھا, اسلامی نظام چاہیے تھا. اگر ہمارے پاس اسلامی نظام نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری ہم سے ساقط ہو گئی. چلو بھائی چھٹی ہو گئی, ٹھنڈی سانس لیں گے ہم, اب یہ سارے کام کرنے نہیں پڑیں گے, بس نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, کچھ اور کر لیں. اور یہ قرآن میں جو طویل احکام دیے گئے سورہ نور کے اندر, سورہ احزاب کے اندر, سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں شریعت کے جو قانون, یہ سب اسلامی حکومت ہو تو تب کریں گے نا, اب تو نہیں ہے, چلو آرام ہے, چھٹی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو نماز کا حکم دیا گیا, نماز آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. آپ یہ کہیں گے صاحب چونکہ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں, ہمارے محلے میں مسجد نہیں ہے, اس لیے میں نماز ہی نہیں پڑھتا, چلو چھٹی ہو گئی. اگر کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ کوئی آدمی یہ کہے نماز پڑھنا فرض ہے مسجد کے ساتھ, اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد بنانا اس پر دوہری ذمہ داری ہوگی, پہلے مسجد بنائے پھر نماز کا اہتمام کریں. ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب چونکہ پانی کا انتظام نہیں, وضو نہیں کر سکتا, چلو آج میری ذمہ داری ختم, نماز ہی میری نہیں ہے, کوئی آپ تسلیم کریں گے؟ نماز پڑھنا فرض ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا فرض ہے, اگر وضو کے لیے انتظام نہیں ہے تو پہلے وضو کا انتظام کرنا فرض ہوگا, پھر اس کے بعد نماز پڑھنا فرض ہوگا. اسی طرح قرآن کے ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کا قائم کرنا پہلا فرض ہوگا, اور دوسرا فرض ہوگا کہ اسلام کے سارے احکام کو دنیا میں جاری کریں. یہ گریز کے لنگڑے بہانے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ صاحب اس کے لیے فلاں ہو تو کریں گے, فلاں نہیں ہو تو ساقط ہے ہماری ذمہ داری. کیا ہم نماز کے معاملے میں اس بات کو تسلیم کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تیسرا جو بہانہ ہے وہ یہ کہ سب باتیں تو اچھی ہیں لیکن اس دور جدید میں حالات ناسازگار ہیں، بی جے پی کی حکومت ہے، اگر یہ باتیں سن لیں لوگ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، الہدا مسجد ہی کو نہیں جانا چاہیے، وہاں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ گھبرا جائیں گے، حالات ناسازگار ہیں صاحب، ایسے ناسازگار حالات میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا دین کو قائم کرنے کا، قرآن کو قائم کرنے کا، حالات سازگار بن جائیں گے، اچھے حالات آ جائیں گے تو انشاءاللہ تب دیکھا جائے گا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، کریں گے۔ یہ تیسرا اعتراض ہے بعض لوگوں کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انبیاء آئے اور جو جو نبی دنیا میں آئے، یہ بتائیے مجھے کہ کیا وہ حالات سازگار تھے، کن حالات میں انہوں نے کام کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، لوگوں نے گالیوں سے ان کا تواضع کیا، ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان کا مذاق اڑایا، بدترین حالات تھے، ناسازگار ترین حالات تھے، ان حالات میں انہوں نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے جب کام کیا تو کیا حالات سازگار تھے؟ کیا لوگوں نے ویلکم کیا کہ آئیے آپ اپنا کام کیجئے؟ زبردست مخالفت بھی، آگ میں تک ڈال دیا گیا، آپ اس کے لیے گوارا ہو گئے لیکن آپ اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا آپ نے۔ حالات کب سازگار تھے کہ دنیا میں کوئی کام ہو جائے؟ یہ تو اسلام کی بات چھوڑیے، عام جو باطل پرست لوگ ہیں انہوں نے بھی جب کام کیا تو دنیا میں ناسازگار حالات ہی تھے جس میں انہوں نے کام کیا۔ کمیونسٹ کی میں مثال دیتا ہوں، میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ کارل مارکس جرمنی میں اس نے اپنا تھیسس پیش کیا اور تیار کیا، وہ تھا داس کیپٹل، اس کی جو مشہور و معروف کتاب ہے داس کیپٹل، اس نے اس کتاب کو لکھا، اس کا ایک اپنا نظریہ تھا کمیونزم کا، لیکن اس کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، زبردست مخالفت کا زمانہ تھا، زار نکولس کا زمانہ تھا جس میں اس نے کمیونزم کو قائم کرنے کی بات کہی ہے، اور زار نکولس نے تو زبردست سزائیں دی ان لوگوں کو جو کمیونزم کے حامی تھے، اور سائبیریا کے جنگل میں بھیج دیا جاتا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے حالات کو سازگار بنایا، کمیونزم کو غالب کیا۔ داس کیپٹل لکھنے کے بعد داس کیپٹل کو پبلش کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے کارل مارکس کے پاس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کارل مارکس کے پاس اپنی مشہور اور معروف ترین کتاب جس نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، وہ کہ وہ عارضی انقلاب تھا، ستر سال سے زیادہ وہ انقلاب نہیں چل سکا، اس کتاب کو پبلش کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے سسرال سے کوٹ ملا تھا، شادی کا کوٹ جو بہت ہی کاسٹلی بہت قیمتی ترین کوٹ تھا، اس کوٹ کو اس نے بازار میں فروخت کیا، اس پیسے فروخت کیے ہوئے پیسے سے حاصل کر کے اس نے اپنے داس کیپٹل کو پبلش کیا۔ دنیا میں یہ نمونے بتائے جاتے ہیں، دین کی بات تو دور کی بات، یہ جاہل لوگ، یہ کمیونزم کے لوگ، یہ مختلف لوگ جو اپنے غلط کاموں کے لیے، غلط نظریات کے پرچار کے لیے ناسازگار حالات میں جب کام کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے کہ یہ بہانہ بنائیں کہ سب ناسازگار حالات ہیں؟ ہمارے لیے اسوہ ہی انبیاء، اور انبیاء نے ہمیشہ ناسازگار حالات میں اور بالکل ان حالات میں جبکہ موافق حالات نہیں تھے، مخالف حالات تھے، انہی حالات کے اندر انہوں نے کام کیا۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام تو فطرت کو پکارتا ہے اور انسان فطرت پر قائم ہے، ناسازگار حالات کا بہانہ بیکار ہے، ہم دعوت کا کام کریں، ہم اسلام کی ایک ایک تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پاس اس وقت تفصیل موجود، مطلب موقع نہیں ہے کہ اسلامک جو بینکنگ سسٹم ہے اس پر لوگوں کا بڑا، غیر مسلموں کی طرف سے جب ان کے سامنے یہ نظریہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو سراسر رحمت ہے انسانوں کے لیے، یہ تو عین رحمت ہے، اچھے اچھے بڑے بڑے بینک کے مینیجرز نے اور بڑے ذمہ داروں نے کہا ہے، اور جماعت کے دفتر مرکز میں آئے تھے بہت سے لوگ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اس کی ایک تفصیل ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم پیش کریں تو لوگ رد کر دیں گے، زندگی کا پورا نظام ہم غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت ابھی جاگی ہوئی ہے، انسان سویا نہیں ہے، اور جب تک انسان فطرت پر قائم ہے اسلامی احکام کو تسلیم کرے گا۔ یہ تیسرا جواب ہے حالات ناسازگار ہونے کے۔ آخر بات عرض کر کے میں اپنے ختم کروں گا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے امین صاحب کی باتیں، یہ سب قائم ہونا چاہیے، دین کے مطابق دنیا کا نظام بننا چاہیے، سب ہے، لیکن اب نہیں ہوگا، امام مہدی آئے تو سب کام ہو جائے گا، امام مہدی تو آنے والے ہیں، ان کا انتظار ہے، وہ آئیں گے تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنی نانی ماں کہتی تھی، دادی ماں کہتی تھی ہم کو بچپن میں، وہ آئیں گے تو اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، دنیا میں ایک کافر بھی زندہ نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، ہر طرف جائے اسلام کا جھنڈا اور ہریرا لہرائے گا۔ یہ تصور ہم کو دادی ماں نانی ماں نے پیش کیا اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے، مہدی آئیں گے سے انکار نہیں ہے، امام مہدی آئیں گے اور یقیناً اسلامی انقلاب ہوگا، اسلامی حکومت قائم کریں گے، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن امام مہدی آ کر اسلامی حکومت جو قائم کریں گے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، ہماری ذمہ داری نہیں ادا کریں گے، وہ آ کر نماز پڑھیں گے تو ہماری طرف سے نماز نہیں ادا کریں گے، وہ تو اپنے حق کا نماز ادا کریں گے، وہ آ کر زکات دیں گے، روزہ رکھیں گے تو اپنا فریضہ ادا کریں گے، ہماری طرف سے ہم جیسے غافل اور مست لوگوں کی طرف سے وہ ادا کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جب وہ اسلامی حکومت قائم کریں گے تو اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، لیکن ان کے آنے تک کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ دنیا میں دین کو قائم کریں، دنیا میں دین کا ڈنکا بجائیں، دنیا میں دین کے مطابق نظام کو بدلائیں، بدلائیں گے تو اس سے فائدہ ہے انسانیت کا، ہماری دنیا کا بھی، ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ یہ گویا کہ بعض اعتراضات ہی لوگوں کے، اس پر ہم کو نگاہ ڈالنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ دین دنیا میں قائم ہونے کے لیے آیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو دنیا میں قائم کریں، نافذ کریں جتنا ہو سکے، کم از کم ہم وربلی کہیں، کم از کم ہم اس کے آئیڈیالوجیکل کانسیپٹ پر گفتگو کریں، بعد میں ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، لیکن ہمارے پاس آئیڈیا بھی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہمارے ذہنوں کے اندر، اور ہم اس سے بالکل آری ہو چکے ہیں۔ تو یہ گویا کہ بعض اعتراضات ہیں جس کی طرف مجھے خواہش تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کے سارے احاطوں کو میں گھیروں اور اس پر گفتگو کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا دین میں سے شریعت کا طریقہ، اور اسی کے وصیت کی نوح علیہ السلام کو، اسی کی وصیت ہم نے کی ہے پیارے نبی آپ کو، اور اسی کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، وہ یہ کہ دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، اور تفرقے کا شکار نہ ہو جائیں، متفرق نہ ہو جائیں اس کام میں۔ یہ تمہارا مقصد ہے، یہ نصب العین ہے، اس امت کی بدحالی کا، خستحالی کا، اس امت کی بدقسمتی کا، اور کیا کہنا کہ جو عین اس کا نصب العین ہے اسی پر اختلاف ہے، جو ان کا دھڑکتا دل ہے اسی پر ان کا اختلاف ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں کرنے کا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام ہم پر فرض ہے بھی کہ نہیں ہے، اسی موضوع پر اختلاف ہو گیا۔ قرآن نے کہا ولا تتفرقوا فیہ، اس موضوع پر تمہارے درمیان تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اختلافات پچھلی امتوں کے اندر بھی برپا ہوا۔ اختلاف اور افتراق میں فرق ہے۔ اختلاف یہ کہ صاحب ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کا ایک اوپینین ہو، میرا ایک اوپینین ہو، اس میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے جائز ہے سمجھنے کے لیے، امام ابو حنیفہ نے ایک رائے پیش کی ہے تو امام شافعی نے ایک رائے پیش کی ہے، یہ اختلاف رحمت امت کے لیے، یہ جائز ہے کہ آدمی ایک بات کو سمجھنے کے لیے دو نقطہ نظر سے بات کرے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن افتراق کا مطلب یہ ہے کہ میں دین سے کوئی ایسی بات کو نکالوں جو کفر اور اسلام کے بیچ میں گویا کہ وہ موضوع بن جائے، جو اسے مانے وہ مسلمان، جو اسے نہیں مانے اسے کافر، اسے مضل، جہنمی، گمراہ قرار دے، تو اس سے فرقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ اختلاف سے نہیں ہوتا، افتراق سے فرقہ بندی ہوتی ہے، جبکہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے، ایک دوسرے کو مضل قرار دینے لگے، ایک دوسرے کو جہنمی قرار دینے لگے۔ یہ کام یہودیوں نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا، یہود اور عیسائیوں نے یہی کیا تھا کہ آپس میں انہوں نے دھڑے بندیاں اختیار کر لی، آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے لگے، آپس میں ان کے مختلف اسکول آف تھاٹس بن گئے۔ تو قرآن نے ہم کو اس سے روکا، ولا تتفرقوا فیہ، آپس میں یہ کام نہ کریں کہ تفرقے کا شکار ہو جائیں۔ تفرقے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی آیتوں اور احادیث کی باتوں کو سمجھنے میں اس حد تک شدت اختیار کرنا کہ تو میں میں کی نوبت آ جائے، ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی کے قرار دینے کی نوبت آ جائے، یہ افتراق ناپسندیدہ ہے۔ اختلاف جائز ہے، اختلاف کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن افتراق ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں افتراق کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض نئی چیزیں ہم ایجاد کریں جو بدعت ہیں، اسے بھی افتراقی کہا جائے گا۔ بعض ایسی چیزوں کو حذف کر دیں جو قرآن میں موجود ہیں، یہ بھی افتراق ہے، یہ بھی تفرقے کا باعث ہے، یہ بھی اختلافات کا باعث ہوتا ہے، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ اور تفرقہ اس وقت بھی برپا ہوتا ہے جبکہ ترجیحات کے تعین میں فرق ہو جائے، آپ کہیں کہ یہی دنیا میں اصل کام کرنا ہے، میں کہوں کہ یہی اصل کام کرنا ہے، ترجیحات کا تعین میں فرق ہو جائے تو بھی افتراق ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اسلام میں بعض چیزوں کو رائی کے برابر مقام ہے، ہم نے اسے پہاڑ کا مقام دے دیا، اسلام میں بعض کو پہاڑ کا مقام ہے اسے ہم نے رائی کا مقام دے دیا، یہ بھی افتراق کا باعث ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ بعض احکام، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، سر آنکھوں پر اللہ کے رسول کی احادیث، اللہ کے رسول کے احکامات، اسلام کے احکامات، لیکن ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ مثلا یہ ہے کہ صاحب آدمی کے لیے کھڑے ہو کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کر کھانا، داڑھی رکھنا، ٹخنوں کے نیچے اور اوپر پہننے کا مسئلہ، مسواک کرنا، یہ سب اسلامی احکامات، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے۔ سود دنیا میں عام ہو اسے ختم کیا جائے، ننگا ناچ اگر دنیا میں عام ہو تو اسے ختم کیا جائے، ظلم اگر دنیا میں عام ہو تو اسے ختم کیا جائے، یہ بھی اسلام کے احکام ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ کون سا عام ہے، کون سا گویا کہ اس کے بالمقابل کم عام ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ رائی کے دانے کو پربت بنا دیتے ہیں، پربت کو رائی کا دانہ بنا دیتے ہیں، بلکہ بھوس بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ ترجیحات کا تعین میں اگر فرق ہو جائے پریارٹیز میں تو بھی تفرقہ برپا ہوتا ہے۔ قرآن نے ان سب چیزوں سے روکا، تفرقہ نہ کرو، دین میں کوئی نئی چیز نہ ایجاد کرو، تفرقہ نہ کرو، دین سے کسی چیز کو خارج نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، دین کے جو احکام ہیں، جو ترجیحات ہیں، اس ترجیحات کو باقی رکھو، فرض کو فرض کا درجہ، سنت کو سنت کا درجہ، نفل کو نفل کا درجہ ہونا چاہیے. یہی طریقہ ہے اسلام میں. اگر ہم نے نفل کو بڑھا کر آگے کر دیا، فرض کو پیچھے کر دیا، تو یہ بھی تفرقہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا یاسین مسجد میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم ہم لوگوں کو دیا ہے کہ نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد، یہ بات احادیث میں ملتی ہے کہ بدل کر لوگ جگہ نماز پڑھنی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو فرض پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سنت اور نفل پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا غصہ آیا، غضبناک، اور کہا کہ یہی وہ حرکتیں جس کی وجہ سے پچھلی امتیں گمراہ ہوئی، یہی وہ حرکتیں جس کی وجہ سے پچھلی امتوں پر وبال آیا. آپ نے کہا، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر آج ناراض ہو گئے بعض لوگوں پر. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت عمر، بہت سچ کہا انہوں نے، جو بات حضرت عمر نے کہی ہے وہ حق بات ہے، سچی بات ہے. اس پر علماء نے غور و فکر کیا کہ کیوں حضرت عمر ناراض ہو گئے، کیا بات ہے کہ جو لوگ فرض نماز کی جگہ کھڑے ہو کر سنت اور نفل پڑھ لی جن لوگوں نے، ان پر کیوں حضرت عمر ناراض ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، فرض پڑھنے کی جگہ چھوڑ کر سنت دوسری جگہ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ قیامت میں زمین کا وہ ٹکڑا بھی ہمارے حق میں گواہی دے گا. یہ ہم کو سمجھایا گیا. نہیں، اس سے زیادہ صحیح مفہوم یہ ہے، حضرت عمر نے یہ کہا کہ فرض کو فرض کا درجہ دو، سنت کو سنت کا درجہ دو، نفل کو نفل کا درجہ دو. جس جگہ تم نے فرض نماز پڑھی اسے چھوڑ کر دوسری جگہ پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کا ایک مقام ہے، سنت کا ایک مقام ہے، نفل کا ایک مقام ہے. گھر میں جا کر پڑھو نفل نماز ہے. ہر چیز کا ایک درجہ بندی ہے. جب درجہ بندی کو الٹ پلٹ کر دیا جائے تو ملتوں کے اندر بگاڑ آتا ہے. حضرت عمر نے پریڈکشن کے پیشن گوئی کی. ولا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو. تفرقہ کے سب مفہوم ہیں. دین میں کسی چیز کو ایجاد کرنا بھی تفرقہ ہے، دین سے کسی چیز کو خارج کرنا بھی تفرقہ ہے، دین میں کوئی ایسی چیز بنا لیں جس پر تو میں اور تکرار کی نوبت آ جائے، یہ بھی تفرقہ ہے. اور دین میں ترجیحات کا جو نظام ہے، فرض کو سنت، سنت کی جگہ فرض کو، نفل کو اٹھا کر فرض کا مقام، فرض کو اٹھا کر جو ہے کسی پوٹلی کے اندر پھینک دیں ہم، یہ ساری چیزیں تفرقے کا شکار ہیں. اللہ نے ہم کو روکا، ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ. پھر ایک اہم اصول بتایا گیا، کبرا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جو دعوت تمہاری ہے یہ مشرکین کے لیے ناگوار ہے، سخت ناگوار دعوت ہے. حقیقت ہے یہ کہ اسلام کی دعوت نہیں تو تھوڑی شیطان ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا. شیطان تھوڑی یہ کہے کہ آؤ اسلام کی دعوت دو، دنیا میں اسلامی نظام قائم کرو. باطل تو دانتوں سے پکڑا ہوا ہے اپنے نظام کو، اور حق کو اگر اس نظام کو لے آنا ہے تو مشرکین یقیناً سخت قتال کریں گے، یقیناً سخت مزاحمت کریں گے. یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں بھری رہا ہے. یہ وہ راستہ ہے جس سے آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے جس سے آدمی گزرے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راہ ہمیشہ خارداروں سے ہو کر گزرتی ہے، شعلہ قدوں سے ہو کر گزرتی ہے، پتھریلی زمین سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. اسقامت دین، دین کو قائم کرنا دنیا میں آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. قرآن نے کہا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جو دعوت جو تم دیتے ہو مشرکین کو سخت ترین ناگوار ہے، سخت ناپسندیدہ ہے یہ کام. اور ان کو پسند اور ناپسند اس پر ہمارا معیار نہیں ہے. اللہ کو جو کام پسند ہے وہ ہم کام کریں گے، مشرکین ناپسند کریں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. اس میں یہ بات یہی ہے کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں دین کو قائم کرے، اور یہ کام مشرکین کو سخت ناگوار ہے، سخت ناپسندیدہ ہے. لیکن ان ناپسندیدگی کے باوجود یہ کام کرنا ہمارا فریضہ ہے، اسی کام کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے.
نا منتخب کر لیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھاتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ اصول وہ آیت امپورٹنٹ آیت ختم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اقامت دین فرض ہے یہ کام کرو, اس کام میں تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ, اور یہ کام مشرکین کے لیے سخت ناگوار کام ہے. یہ پورا اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں, بڑی جامع آیت, بڑی مفصل آیت, بڑی گہرائی اور عمق اور ڈیپتھ اس آیت کے اندر موجود ہے. پڑھیں, غور کریں, مطالعہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے جو اس کی طرف بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تفرقے پر پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا, یہ بڑا بہترین انالیسس ہے کہ تفرقہ کب شروع ہوتا ہے, کب رونما ہوتا ہے. ہماری امت کے اندر بھی زبردست تفرقہ ہے, یہود اور عیسائیوں میں بھی تفرقہ پیدا ہوا تھا. تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت مفصل انالیسس کر کے بتایا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قرآن نے بتایا کہ اختلاف اندھیرے میں نہیں ہوا, اختلاف ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا. یہود اور عیسائیوں کے درمیان, عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان, یہود نے اللہ کے رسول کا انکار کیا, عیسائیوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا. یہ جو اختلافات ہو گئے یہود کے درمیان, عیسائیوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان, یہ اس وجہ سے نہیں کہ صاحب اندھیرا تھا اس کے ٹھوکر کھا کر گرے, نہیں. عین دن دھاڑے دوپہر کا سورج جب چمک رہا تھا اس وقت ٹھوکر کھا کر گرے لوگ. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا, من بعد ما جاءهم العلم, ان کے پاس علم آ جانے کے بعد لوگ تفرقے کا شکار ہوئے. لوگوں کے اندر افتراق ہوا, انتشار ہوا, گروہ بندیاں ہوئی, فرقہ بندیاں ہوئی, تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی علم کی روشنی نہیں تھی, بلکہ علم آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ برپا کیا. یہ سخت ترین جرم ہے. نام آدمی کو معلوم نہیں ہے, جہل ہے, واقفیت نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے معاف کیا جا سکتا ہے. علم آنے کے بعد لوگوں نے تفرقہ کیا, اور تفرقے کی بنیاد اللہ تعالی نے بتائی. دو بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ تفرقہ کیوں برپا ہوتا ہے, بغیم بینہم, فرقہ بندی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ زدم زدہ کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. عداوت, حسد اور بغض جب پیدا ہو جاتا ہے, اپنا جھنڈا بلند کرنے کی جب نیت پیدا ہو جاتی ہے, اپنی دکان چمکانے کا جب مزاج پیدا ہو جاتا ہے, تب لوگوں کے درمیان تفرقہ برپا ہوتا ہے. جب خلوص ہو, للہیت ہو, للہ فللہ کام کیا جائے, للہ فللہ اختلاف کیا جائے, للہ فللہ اعتراض کیا جائے, تو کوئی برائی نہیں ہے. آپ مجھ پر اعتراض کریں, میں آپ پر اعتراض کروں, میرے نقطۂ نظر سے آپ جو ہے اختلاف کریں, ٹھیک ہے, یہ سب ہو سکتا ہے. للہ اور فللہ جب یہ کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ جب اس وقت پیدا ہوتا ہے, میں بڑا تو بڑا, میں فلاں جگہ سے پڑھ کر آیا ہوں تو فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہے, میری فلاں سند ہے تمہاری کیا بسات ہے, یہ جو مسائل جب آدمی کی زدم زدہ جب آتی ہے تو اس وقت تفرقہ برپا ہوتا ہے. قرآن نے انگلی رکھ کر بتا دیا, نفس پر ہاتھ رکھ کر بتا دیا کہ تفرقہ برپا ہونے کی وجہ زدم زدہ ہے, اپنا جھنڈا بلند کرنا ہے, اپنی دکان چمکانا ہے, اپنی چودراہٹ کچھ سجانے کے لیے جب کام ہوتا ہے تب اختلاف پیدا ہوتا ہے. بغیم بینہم, آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ دونا, زدم زدہ کرنا, مخالفت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتائی. تفرقہ امتوں کے اندر, قوموں کے اندر برپا اسی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر آئے تو آپ کی مخالفت کیوں کی لوگوں نے؟ اس لیے کہ یہود کے علماء, چودھری علماء سمجھتے تھے کہ صاحب ہم کو جو یہ نبوت ملنی چاہیے تھی, ہم بہت بڑے ہیں, ہم چودھری ہیں اور پادری ہیں, ہم فلاں ہیں. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دعوت جب انہوں نے دی اور یہود کے علماء کو للکارا, پکارا, ان کو بتایا کہ تم کیا کیا غلط کام کرتے ہو, تب گویا کہ یہود کے علماء نے ان کی سخت ترین مخالفت کی, اور بائبل کے ورشن کے حساب سے یہود کے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھانے کے ذمہ دار ہیں. اسلامی نقطہ نظر الگ ہے, اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. یہود کے علماء نے بتا کر دیا کہ یہ وہ شخص عیسیٰ, اس کو لے جاؤ پکڑو. رومن امپائر کے جو فوجی تھے ان فوجیوں کو نہیں معلوم تھا, کیونکہ وہ رومی سلطنت کے تھے اور عرب لینڈ کے چہروں کو پہچانتے نہیں تھے کہ عیسیٰ کون ہے اور دوسرے کون ہے. تو یہود کے علماء نے بتایا کہ عیسیٰ فلان جگہ چھپ کر بیٹھے, جاؤ ان کو پکڑو, ان کو لے جا کر سلیب پر چڑھاؤ. یہ ان کے ورشن ہیں, یہ ہمارا ورشن نہیں ہے, اسلام کا ورشن نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ زدم زدہ, اپنی دکان چمکانا, اپنا جھنڈا بلند کرنا, اپنی چودراہٹ, اپنی شیخیت چلانا, اپنی پیری فقیری کام دکان جو ہے چمکانا, جب یہ مزاج پیدا ہوتا ہے تفرقہ برپا ہوتا ہے. اللہ نے ہاتھ رکھ کر بتا دیا, نفس رکھ کر, کہ اس سے بچو, تفرقہ اس سے پیدا ہوتا ہے. تم للہ فللہ اختلاف کرو, اللہ کی خاطر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, اللہ کی خاطر تم معاملات کو سمجھنے میں ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہو, کوئی بات نہیں, اس میں رحمت ہے, اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. لیکن بغیم بینہم جب ہو جائے, آپس میں زدم زدہ کا مزاج پیدا ہو جائے, تو تفرقہ برپا ہوتا ہے اور وہ لا یحل ہے, اس کا حل موجود نہیں ہے. نمبر ایک.
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اللہ تعالی نے کہا کہ اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو افتراء کر رہے ہیں یہود اور نصارہ، ان کا قصہ کبھی کا ختم کر دیا جاتا اگر اللہ تعالی نے فیصلہ نہ کیا ہوتا، لیکن چونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے ان کو مہلت اور مدت تک کام کرنے کا موقع ملنا ہے، لہذا ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. تفرقہ انہوں نے برپا کیا ہے اور حضور سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، کتاب آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان کو ختم کر دیں، لیکن اللہ کا ایک فیصلہ ہے، ایک مہلت ہے، مدت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، کتاب کے وارث جو لوگ بنائے گئے یعنی یہود اور نصارہ، من بعدہم لفی شک منہ مریب، علم آ جانے کے باوجود شک میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ دوسری وجہ ہے اختلاف کی، قرآن نے بتایا کہ شک، شک کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں. شک کا مطلب کیا ہے؟ شک کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تورات، تورات کو تورات کے حصے سے رکھنا چاہیے تھا، تورات میں لوگوں نے یہ کیا کہ تفسیر کو بھی شامل کر دیا، اس کے بعد اس کے اندر سے تاریخ کو بھی شامل کر دیا، اس کے بعد انجیل کے اندر پال کے تقاریر کو بھی شامل کر دیا اور ان کے دیگر بزرگوں کے اقوال کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا. عیسائیوں کا یہ سب موجود ہے، تورات آپ اٹھا کر پڑھیں، انجیل پڑھیں، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اتنی اتنی گندی باتیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں کہ بعض انبیاء سے ان کو چڑ تھی تو ان انبیاء کا کیریکٹر اساسینیشن ہوا ہے. آج کے تورات میں، آج کے پاس آپ کے گھروں میں اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہو، میں نام لے کر نہیں بتانا چاہتا، بڑی گندی باتیں ہیں کہ بعض نبی کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے شرابی تھے اور پیکر تھے، پی کر لڑکتے تھے. بعض نبی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، سب تورات کے اندر لکھا ہوا ہے. آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں، یہ ساری گندگی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آپسی جو اختلافات ہیں سب اس کے اندر گھسیڑ دیا ان لوگوں نے، تاریخ کو بھی اس کے اندر ملا دیا، تفسیر بھی اس کے اندر ملا دیا، فقہ کے جو موشیگافیاں ہیں اس کو بھی اس کے اندر ملا دیا. جب کتاب کو کتاب کی حیثیت سے نہیں رکھا اور لوگوں نے اس کو جب گڈ مٹ کر دیا تو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب کرنا کیا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. آج بھی ہمارے درمیان موجود، دیکھیں آپ ہمارے لوگوں کو، مجھے بعض دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے اور میں نے کئی مرتبہ کہا بھی ہے، میں مختلف پروگرامز میں جاتا ہوں، ہمارے درمیان جو طلبہ آ کر میرے پاس سوال کرتے ہیں، میں بھی قریب میں حیدرآباد گیا تھا، قریب میں ترچی گیا تھا، میں نے جمعے کے خطبے میں اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو شک کن باتوں پر ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر. بعض لوگ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، امین صاحب میں ہاف آرم پیئر کر، ہاف سلیو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ ایک آدمی اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ امین صاحب میں ٹکن کر کے، انشیٹ کر کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے امین صاحب میں بڑی پارٹیز میں جاتا ہوں، کیا مجھے بفے کھانا جائز ہے؟ سوالات کرتے ہیں ہمارے نوجوان، کن کن چیزوں میں شک ہے؟ یہ دیکھیں ان کی سطح کیا ہے، ہم لوگوں نے ان کا دینی مزاج کیسے بنایا ہے اور اسے زندگی کے اہم ترین مسائل، دین کے اہم ترین مسائل سمجھ کر وہ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب گویا کہ تمہارے آرٹیفیشل سوالات ہیں، دین کی اصل بنیادوں پر بات کرو، دین کے اصل موضوعات پر گفتگو کرو. بعض نوجوان میرے پاس آئے، ایک نوجوان آیا مجھ سے، اس نے کہا کہ امین صاحب میں بی فارم کیا ہوا ہوں، بی فارما، اور میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں، حیدرآباد کی ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں. میری کمپنی نے اب تک تقریباً 152 میڈیسن دواؤں کو اس نے ایجاد کیا، میں اس کا بڑے لیول کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں جا کر پھیلاتا ہوں اور کیمپیننگ کرتا ہوں، کینوسنگ کرتا ہوں. لیکن اب ہماری کمپنی نے ایک نئی دوا ایجاد کی ہے، وہ ابارشن کی دوا ہے، ساخت حمل، اسقاط حمل، حمل کو ساخت کرنے کی دوا، وہ ہماری کمپنی نے ایجاد کیا ہے. میں کشمکش میں ہوں کہ صاحب اس دوا کے لیے میں جا کر پرچار کروں کہ نہیں کروں، کینوسنگ کروں کہ نہیں کروں. میں بہت سشپنچ کے اندر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ریزائن کر دوں اپنی کمپنی سے، میں نے 8-10 سال کی سروس کی ہے، میں بہت اچھے پوزیشن میں ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کے لیے کام کروں. میں نے کہا کہ یہ تمہارا ضمیر زندہ ہے، تم نے جو سوال کیا حقیقی سوال ہے، شک ابھرے تو ایسا شک ابھرے کہ آدمی کو حلال حرام کے شک کے بارے میں شک ابھرے، اس پر وہ گفتگو کرے. بعض نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ امین صاحب ہم کالج میں جو ہے پڑھتے ہیں، کوئی ایجوکیشن کے اندر، میں نماز پڑھتا ہوں، تنظیم میں جاتا ہوں، اجتماع میں جاتا ہوں، لیکن میں نگاہ بازی بھی کر لیتا ہوں، میں پھر واپس آ کر اللہ کے ہاں روتا ہوں، پھر میرے سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تمہارا سوال صحیح حقیقت پر مبنی ہے. لوگوں کے سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دینی مزاج کیا ہے. میں نے کہا کہ یہ عین فطرت پر یہ آدمی موجود ہے، اس سے حق کی توقع ہے، اس سے گویا کہ خیر کی توقع ہے. یہ جو آرٹیفیشل سوالات کرتے ہیں کہ ہاف سلیو پہن کر نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، ٹوپی پہنے بغیر چلتا کہ نہیں چلتا، یہ سب ہم نے ان کا مزاج جو بنا دیا ہے شک. قرآن نے کہا تفرقہ برپا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شک کا مزاج پیدا ہو جائے، اور شک کرنے کی بنیادیں کب ہوتی ہیں؟ جبکہ قرآن، فقہ، حدیث، ساری چیزوں کو گڈ مٹ کر کے گویا کہ اس کا مکسچر اور حلوہ تیار کر دیا جائے، تب معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، آلہ کیا ہے، عرفہ کیا ہے، بڑے احکام کیا، چھوٹے احکام کیا، چلنے کے کون کا حکام ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ چیزوں کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ابارشن کی دوا بیچنا یہ حرام کے درجے میں یہ بات آ جائے گی، نگاہ بازی کرنا حرام کے درجے میں آ جائے گی، لیکن ہاف سلیو پہن کر نماز پڑھنا کہ حرام کے درجے میں یہ بات آئے گی؟ کیا کامن سینس ہماری یہ کہتی ہے؟
نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ کم سے کم مکروہ ہو جائے لیکن حرام کے درجے میں تو نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کھڑے ہو کر بفے میں کھانا کھا لے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ لیکن نگاہ بازی کرے تو جہنم میں ضرور جائے گا, غلط گواہ بیچے تو جہنم میں ضرور جائے گا. کامن سینس کی بات ہے, جب مسائل گڈ موڈ کر دیے جاتے ہیں تو تفرقہ برپا ہوتا ہے. قرآن نے واضح طور پر بتایا تفرقہ دو وجہ سے پیدا ہوتا ہے, ایک زدم زدہ کی وجہ سے, ایک شک کی وجہ سے. اور شک کب پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ قرآن حدیث فقہ تاریخ فلسفہ ساری چیزوں کا مکسر کر دیا جائے جس طرح یہود نے کیا نصارہ نے کیا, تب شک ہو جاتا ہے کہ سب حق کیا ہے نہ حق کیا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ترجیح کون سا ہے غیر راجیہ کون سا ہے, اس میں شک ہو جاتا ہے. قرآن نے یہ دونوں سبب بتائے کہ ان دو سبب کی وجہ سے امتوں کے درمیان تفرقہ برپا ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول کو کہا گیا فلذلک فادعوا, یہ سب ہوتا رہے گا, آپ اپنا کام کیجئے, لوگوں کو بلائیے فلذلک فادعوا, لہذا اس دین کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجئے. واستقم کما امرت, اب مستقل آپ کو 8-10 احکام دیے گئے, میں سرسری طور پر ان احکام کو گویا کہ 8-10 ہی گنا دیتا ہوں. آپ کو کہا گیا یہ حالات رہیں گے, آپ کو اقامت دین کا کام کرنا ہے, حالات سازگار نہیں ہوں گے اور مشکل ترین حالات میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. امام امت کو بھی کہا گیا امام مہدی کا انتظار نہ کریں, اس سے پہلے بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, ترجیحات کا تعین صحیح کریں. یہ سب حکم دینے کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں, لوگ اختلافات کرتے رہیں گے, ان اختلافات سے رنجیدہ نہ ہو, ان اختلافات کو زنجیر پا بنا نہ بنا لے, پیروں کے زنجیر بنا کر اپنا راستہ ترک نہ کرے, ان سب کو توڑ کر آگے بڑھتے رہیں. تفرقہ ہوتا رہے گا, اختلافات ہوتے رہیں گے, فتوا بازیاں ہوتی رہیں گی, مخالفتیں ہوتی رہیں گی, جیل اور تختہ دار تک پہنچایا جائے گا, پتھروں کی بارش ہوگی, گالم گلوج ہوگی, ان سب چیزوں سے گزرنا پڑے گا. فلذلک آپ کو دعوت دینا ہے ہر حال میں, فادعوا, آپ پہلا کام یہ کریں کہ آپ ان سب حالات کے باوجود دعوت کا کام کریں, لوگوں کو بلائیں اس دین کی طرف. واستقم کما امرت, دوسری بات یہ کہ ثابت قدم رہیے, آپ کے پیر پھسلنے نہ پائیں, یلغار ہو, طوفان ہو, ہنگامہ ہو, شرارتیں ہوں, ادھر آسانیاں ہوں, کچھ بھی ہو جائے, فاستقم کما امرت, جم کر رہے ہیں, پیر جمائے رکھیں, نگاہ جو ہے اس افق کے تارے پر رکھیں جس کی طرف آپ کو چلنا ہے, آپ اپنی راہ کھوٹی نہ کریں. نمبر دو کام یہ ہے کہ واستقم کما امرت, پیروں کو جمائے کر رکھیں. نمبر تین, ولا تتبع اهواءهم, ان نالائقوں کی, ان یہود اور نصارہ کی, ان اسلام دشمنوں کی خواہشوں کی آپ اتباع نہ کریں. تیسرا حکم, میں نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا, ہمارے گزر نے مجھے تفصیلی مضمون ملا کر دیا تھا, زندگی نو میں بھی یہ مضمون آیا, دعوت میں بھی یہ مضمون آیا کہ یہود و نصارہ ہم سے کیا خواہش رکھتے ہیں, سلیبس کے اندر جو چینجز لانا چاہتے ہیں, مختلف عربین کنٹریز کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 10 کے لیے, پلس 2 کے لیے, ڈگری کے لیے, ان نصابوں کے اندر تبدیلی کیسے لائی جائے, اس کا ایک مفصل خاکہ یہود نے بنا کر پیش کیا تھا. اوسلو جو اگریمنٹ ہوا, وہ عرب اور اسرائیل کے درمیان جو کشمکش تھی اسے ختم کرنے کے لیے مختلف جو اگریمنٹ ہوئے, اس میں امریکہ کے صدر کے سامنے یہ سب جو اگریمنٹ طے ہوئے, اس میں یہ کہ صاحب صلح جوئی کے لیے اور یہود اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اسکول میں, کالجز میں یہود کے خلاف جو سباق ہے اسے ختم کیا جائے. قرآن نے کہا والا تب کبھی احوا اہم, ان کی خواہشوں کی آپ پیروی نہ کریں. یہ بہت سے خواہشات کرتے ہیں, یہ بہت سی فہرستیں دیتے ہیں. اب اس وقت سعودی عربیہ کا بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, جن لوگوں کو پڑھنے کا موقع تھا وہ جانتے ہیں, یہ تو نئے نئے مسائل کھڑے کرتے رہیں گے اور چاہیں گے کہ آپ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں, لیکن قرآن نے کہا والا تب کبھی احوا اہم, ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کریں, ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. نمبر تین. نمبر چار, وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کہیے ڈنکے کی چوٹ پر کہ میں کتاب کو مکمل مانتا ہوں. کتاب کے بعض اجزاء کو ماننا, کتاب کے بعض اجزاء کو چھپا کے رکھنا, کتاب کے بعض اجزاء جس سے لوگوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ نہ ہوتے ہوں اسے اس کو عمل کرنا, جس میں نماز کی بات ہے, اخلاق کی بات ہے, کردار کی بات ہے, جہاں زانی کو کوڑے برسانے کی بات ہے, جہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات ہے, جہاں سود کی بات ہے, ہم اس کو ہڑپ کر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کو کہا گیا کہیے میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر, کتاب پر, مکمل طور پر جو میری طرف نازل کی گئی. نمبر چوتھی بات. نمبر پانچ میں بات, وہ امیر تلیہ عادل بہنوں کو, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کروں. یہ پانچویں بات آپ کو کہی گئی, ہم کو بھی یہی کہا گیا, وہ امیر تلیہ عادل بہنوں کو, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں میں ظلم ختم کروں, دنیا سے میں ناانصافی ختم کروں, دنیا کے اندر عدل کا نظام قائم کروں, جہاں انسان کو انسان کی حیثیت سے سر اٹھا کر زندگی کرنے کا موقع ملے, کسی پر ظلم نہ ہو, کسی ماں کا گود محروم نہ ہو, کسی کی سسکیاں نہ ہو, کسی کے آنسو نہ بہیں, کسی کی کھیتیاں نہ جلیں, کسی کا گھر نہ لوٹے. میری یہ ذمہ داری ہے, امیر دنیا عادل بہنوں کو, میں دنیا کے اندر عدل قائم کروں, انصاف قائم کروں, میں انسانوں کے درمیان محبت کے ساتھ عدل کا نظام قائم کروں. یہ پانچویں بات. چھٹی بات یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ ربنا و ربکم, اس پروردگار کے سہارے کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. سیکولر نہیں, پیورلی آرتھوڈاکس طریقے سے کہ صاحب اس پروردگار کے سہارے اس کے بل بوتے پر ہم یہ کام کریں گے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, لوگوں کا اختلاف ہو تو ہو, ہمارا عمل ہمارے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے, تم جو راستہ پسند کرو ہمارا اپنا راستہ جو پسند ہے اس کے مطابق ہم کریں گے. یہ ساتویں بات. آٹھویں بات, لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم تو میں کی نوبت پر نہیں آنا چاہتے, ہم تو کار کی سطح پر نہیں آنا چاہتے, ہم ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے کی سطح پر نہیں آنا چاہتے. جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے لوگ للکارتے ہیں, آ جاؤ ہمت ہو تو لعنت کریں گے, آ جاؤ ہمت ہو تو مناظرہ کریں گے, آ جاؤ ہمت ہو تو فلاں کر لیں گے. نہیں, قرآن نے ہم کو سکھایا لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں, تو کار نہیں, یہ سب نہیں ہوگا. نویں بات یہ کہ اللہ یجمعو بیننا, ہم کو اس بات کا ڈر ہے, ہم کو اس بات کا خوف ہے, ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا, وہاں جا کر جواب دینا ہے, اس لیے ہم زندگی میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں ہماری آخرت برباد ہو جائے, یہ نہیں کریں گے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ایک چھوٹی سی آیت میں نو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے کہ آپ دعوت کا کام کریں, آپ جم جائیں, جم کر کام کریں, ان یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی خواہشات کی اتباع نہ کریں, قرآن پر مکمل طور پر آپ ایمان لیں اور اعلان کریں. چھٹی بات یہ کہ عدل کا نظام قائم کریں, اللہ کے سہارے یہ کام کریں, اپنا عمل آپ کے لیے, تمہارا عمل تمہارے لیے, اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں, تو کار کی نوبت نہیں, ہم سب کو خدا کی طرف پلٹنا ہے. یہ نو مضامین کو ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. بڑی جامع آیتیں ہیں, بہت ہی اس کے اندر دنیا ہے, ایک مفہوم کی دنیا, آدمی کھولتا جائے تو نئے نئے مفاہیم نکلیں گے, نئے نئے زاویے نکلیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں, مطالعہ کریں. انہی باتوں پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ بعض وہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے, تو اس کے بعض جوابات اور بعض کائنات کے دلائل بھی آ رہے ہیں. انشاءاللہ ان سب کو کل ٹیک اپ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. میں نے جیسے کہا کہ ہمارے ایک بڑے عالم دین, بہت بڑے مولانا, ہندوستان کی جو عظیم درسگاہ ہے جامعۃ الفلاح, اس کے شیخ التفسیر مولانا نعیم الدین اصطلاحی صاحب, ان سے ہمارا کانٹیکٹ تھا, اب بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ وہ یہاں 25ویں روزے کو آئیں گے اور 26ویں رات سے انشاءاللہ ان کا پروگرام ہوگا. بہت ہی عظیم مقرر, زبردست ان کی زبان کی روانی, قرآن پر ان کی گہری نگاہ. قرآن میں ہمیشہ ان پر رش کرتا ہوں, جب بھی کوئی سوال کرے ان کے پاس قرآن مجید کے بارے میں, تو قرآن مجید کو یوں وہ فریم میں اپنے سامنے رکھتے ہیں, ایک سیکنڈ کے اندر وہ کہیں گے امین صاحب اس آیت کا جواب تین پارے پیچھے آپ چلے جائیے, دو پارا آگے آئیے, ایسے ہی جواب دیں گے کہ فٹافٹ سے آپ کے سارے سوالات کے حل دیں گے. وہ قرآن مجید پر بڑی گہری نگاہ رکھنے والے, تو انشاءاللہ مولانا آنے والے ہیں یہاں ہر روز بعد نماز عشاء, بعد نماز تمہارے اسی 10 بجے کے وقت پر ان کا پروگرام ہوگا, اور انشاءاللہ ظہر میں مسجد یاسین میں پروگرام ہوگا. خواتین کے لیے بھی انتظام ہے, مردوں کے لیے بھی, یہاں بھی جیسے ہیں مرد اور خواتین آتے ہیں پروگرام کے لیے, وہاں بھی انشاءاللہ اس طرح سے ہوگا. تو مولانا کا یہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ مولانا 25 روزہ کو یہاں آئیں گے اور 26ویں رات سے ان کا پروگرام ہوگا. یہ میں نے اطلاع عرض کیا ہے, آپ اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو بتائیں کہ وہ شیخ التفسیر ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, وہ آ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ألف اللهم على الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.